طرفیں جس نے رات کو ذریعہ سکون و آرام قرار دیا اور دن کو ذریعہ معاش اور ذریعہ روزگار بنا دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے اور رات کی نیند کو عبادت کا راستہ بتایا اور دن کی معیشت کو رزق خدا کا یقین دلایا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وآله۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام۔ أما بعد، شكر پروردگار عالم کے ساتھ اس دولت کے یقین کو لیے ہوئے حاضر خدمت کہ پروردگار عالم نے ایک وعدہ کر لیا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، اگر وعدہ نہ کرتا تو شاید دعا پر اتنا یقین نہ ہوتا۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان وعدہ کرے اور وعدہ کر کے وعدہ کرنے والا خود ہی بھول جائے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر انسان بھول جائے، یہ ممکن نہیں کہ انسانوں کا پروردگار بھول جائے۔ بلکہ اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی انسان بھی بھول جاتا ہے تو اسے بھی یاد دلانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے، حتیٰ کہ اس نے اپنے حبیب سرکار ختمی کے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ دنیا کہتی رہے تو کہتی رہے کہ پیغمبر اللہ کے حبیب لباس بشریت کے تقاضوں کے اعتبار سے ایسا ہوا کرتا ہو کہ شاید کبھی بھول جاتے ہوں، یہ ان کا مسئلہ جو کہتے ہیں۔ البتہ آیات قرآن مجید کا عنوان یہ کہ واقعہ اگر پیغمبر بھول جاتے ہوں کہ عقیدے کو مان لیجئے تو پورا قرآن نسیان پیغمبر کا شکار ہو سکتا ہے، کون سی آیت بھول گئے ہوں اور کون سی آیت آپ نے پہنچا دی ہو۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ البتہ سورہ مبارکہ اعلی جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی شان کو ایسے بیان کیا کہ سنقرئک، ابھی ہم بات کر رہے تھے اتفاق سے، بڑا آسان امتحان دینا بڑا مشکل امتحان لینا، شاید ایک دور تھا جب سمجھتے تھے کہ امتحان دینا مشکل ہے امتحان لینا آسان ہے، اور کبھی ہم اپنے اساتذہ کو دیکھتے تھے کہ یہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، مشکل تو ہمیں ہو رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں امتحان دے رہے ہیں، لیکن جب پروردگار نے یہ مقام عطا کیا، جب امتحان لینے والوں میں شامل ہوئے تو اندازہ ہوا کہ امتحان دینا آسان ہے امتحان لینا مشکل ہے۔ امتحان دینے کے لیے انسان کو تیاری چاہیے اور امتحان لینے کے لیے انسان کو عدالت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک مشکل امتحان کے بعد میں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں، سنقرئک فلا تنسا، کہ اگر کوئی انسان اللہ کے رسول کی شان کو پہچاننا چاہے اور چاہتا ہو کہ خدا اس کو پیغمبر کے صدقے میں نسیان سے بچا لے تو اس کے لیے بھی وسیلہ ہے اور خود پیغمبر کی شان کا بیان بھی ہے۔ پروردگار کا یہ ارشاد کہ سنقرئک فلا تنسا، ہم تمہیں ایسا پڑھا دیں گے کہ تم کبھی نہیں بھولو گے، اس کو خدا پڑھا دے وہ کبھی نہیں بھولتا، بلکہ اگر کوئی اس آیت کو اپنے وظیفے میں شامل کر لے، اپنے ورد کا حصہ بنا لے تو اس کی نسیان کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، بتفعل ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال یہ بات یہاں تک پہنچی کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ آخری آخری راتوں میں البتہ نمازوں کا بیان بھی اور خاص اس پورے آخری عشرے کی دعاؤں کا حوالہ بھی. لیکن آج ہم نماز بیان کرنے والے, ایک نماز تو آج کے شب کی مناسبت سے کہ 25 روزے مکمل ہو چکے الحمدللہ, خدا قبول بھی فرمائے مقبول بھی فرمائے, اور کوتاہی تو بہرحال انسان سے ہوتی ہے, یہ کون دعویٰ کر سکتا کہ اس نے حق ادا کر دیا ہو. ارے خدا تو خدا ہے, انسان خدا کے بندوں کا حق ادا نہیں کر پاتا, خدا تو پھر خدا ہے. ہاں کوشش کرتا رہے اپنی طرف سے کوتاہی واقع نہ ہونے دے, اس کے بعد بھی یہ خیال نہ کرے کہ اس نے حق ادا کر دیا, اس لیے کہ بہت اس بات کا امکان رہتا ہے کہ انسان اگر مطمئن ہو جائے کہ حق ادا کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تکبر کا شکار ہو جائے, کسی خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائے. جی میں نے تو شب قدر حاصل کر لی, اے باقی لوگ کیا بیچتے ہیں ہمارے آگے, یہ خود پسندی ہے. اپنے آپ کو اچھا خیال کرنا, دوسروں کو ہیچ خیال کرنا کہ ان کی حیثیت کیا ہے, یہ بیچارے مومن. لیکن اگر انسان اس کیفیت میں اپنے آپ کو رکھے کہ میں نے عمل تو کر لیا ہے, قبولیت خدا کے ہاتھ میں, اور خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے قبولیت کی کوئی علامت نازل نہیں کی ہے, ورنہ اگر اسی ہال میں علامت قبولیت نازل ہوتی اور فرض کیجئے کہ 5 یا 10 یا 15 یا 20 ایسے رہ جاتے کہ جن کے اعمال قبول نہ ہوئے ہوتے, تو کتنی شرمندگی اور ذلت ہوتی. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے پردہ رکھا ہوا ہے, اس کا قبول ہوا اس پر بھی پردہ, اس کا قبول نہیں ہوا اس پر بھی پردہ, اس کے بعد بھی انسان بے پردگی کرے تو عجیب بات ہے کہ اپنے آپ کو بہتر خیال کرے کہ جی میں تو ان میں شامل جن کے اعمال قبول ہو گئے. اعمال قبول ہو سکتے نہیں جب تک کہ انسان کی آخری سانس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں مکمل نہ ہو جائے. تو بہرحال آج کی رات کی نماز شب 26 ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے یہ 8 رکعت نماز ہے, اور اس میں کوئی طریقہ مخصوص اللہ کے رسول نے بیان نہیں فرمایا. بڑی آسانی ہے کہ جیسے چاہیں صبح کی نماز کی طرح اس کو اسی انداز سے انجام دے لیجیے. البتہ یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے کہ جب میں نے 23ویں شب میں نماز شب قدر کا ایک آسان طریقہ آپ کی خدمت پیش کیا تھا عملی طور پر, تو شاید بعض افراد ذرا حیرت میں پڑ گئے تھے کہ کیا دوسرا سورہ پڑھے بغیر بھی کوئی نماز مکمل ہو سکتی ہے, خالی الحمد پر اکتفا کر لینے سے کیا نماز ادا ہو جاتی ہے. تو یہ بات کوئی اور کہے تو شاید سمجھ میں آتی ہو, فرش ولا کے بعد تو یہ بات ایسی ہے جیسے بچوں سے سبق سن لیا جائے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ الحمد کے لیے تو یہ بات واضح ہے کہ بغیر سورہ الحمد کے نماز نہیں ہو سکتی, یہ تو بات واضح. اب نماز کی دو قسمیں, نماز واجب نماز مستحب. نماز واجب میں تو بہرحال یہ اختلاف فتاوی مراجع الزام کہ ایک پورا سورہ کامل پڑھنا ہے یہ فتویٰ ہے یا احتیاط واجب. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر علماء نے اس کو فتوے کی شکل میں بیان کیا کہ واجب نمازوں میں ایک سورہ کامل پڑھنا لازم ہے الحمد کی تلاوت کے بعد. البتہ بعض سورہ قرآن کے ایسے جن کو نماز کی حالت میں پڑھنا, اور خاص نماز واجب, ابھی نماز مستحب کی بات چھوڑتا ہوں, نماز واجب میں خاص طور سے 4 سورہ قرآن مجید کے ایسے کہ جن کے لیے تلاوت کرنا نماز کو باطل کر سکتا ہے, جن میں سجدے واجب ہیں, اگر وہ سورہ نماز واجب میں پڑھے جائیں تو آپ نے ایک سجدہ کرنا ہوگا, اور سجدہ بڑھ جانے کی بنیاد پر نماز بجائے اس کے کہ 4 سجدوں پہ 2 رکعت مکمل ہوتی, یہ 5 سجدوں کی نماز ہو جائے گی, نماز باطل. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اگر یہی 5 سجدے آپ جماعت میں کر لیں, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز جماعت پڑھ رہے ہوں اور کبھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ اچانک سجدے سے سر کو اٹھا لیں اور دیکھیں کہ ابھی امام جماعت سجدے کے اندر. تو اب آپ کے پاس دو آپشنس ہیں, یا تو آپ ویٹ کریں جہاں پر آپ رکے ہوئے ہیں, سجدے سے اٹھے ہوئے ہیں, اسی حالت میں رہیے یہاں تک کہ امام جماعت واپس پلٹ کر آ جائیں, سجدہ کر لیں, مکمل کر لیں. یا آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ آپ پھر واپس سجدے میں چلے جائیں. اب جب سجدے میں آپ چلے گئے تو سجدے ہوئے پانچ, لیکن چونکہ پانچواں سجدہ اتباع جماعت میں اور پانچویں کی نیت سے نہیں ہے, تسلسل چہارم کے اندر ہے, چوتھے سجدے کے تسلسل میں ہے, نماز باطل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا قیاس نہیں چلے گا بلکہ استنباط چلے گا. اپنی رائے مت قائم کیجئے گا کہ پانچ سجدے یہاں باطل وہاں صحیح, یہ کیا دین ہے. تو یہی دین ہے کہ ہمارا اور آپ کا کام ہے سمجھنا اور اطاعت کرنا. ایک مسئلے کو سن کر دوسرے مسئلے کا فیصلہ کرنا یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے. دین دین ہے, آپ کے ہاتھ کی کوئی گاڑی کا مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں چاہیں موڑ دیں. بہرحال اس لیے میں نے اس دقت کو بیان کر دیا کہ ہو سکتا ہے کبھی رکوع بڑھ جاتے ہوں, ہو سکتا ہے کبھی سجدے بڑھ جاتے ہوں, ہو سکتا ہے کبھی تشہد بڑھ جاتے ہوں, لیکن جماعت کا مسئلہ اور ہے اور جماعت کے بغیر نماز کا مسئلہ اور ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ عام واجب نمازوں میں جماعت کے بغیر پڑھی جائیں یا جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں. یہ بات تو واضح ہے کہ نماز واجب نہیں ہو سکتی جب تک کہ الحمد کے بعد ایک سورہ کامل نہ پڑھا جائے. البتہ کچھ سورہ اس کے علاوہ بھی ہیں کہ اگر آپ پڑھ دیں تو ہو سکتا ہے کہ نماز باطل ہو جائے. مثلا سورہ بقرہ اگر آپ نے شروع کر دی تو یہ ڈھائی پارے تقریباً سورہ 286 آیات کے مشتمل ہے, تو اس بات کا بالکل امکان ہے کہ آپ کی نماز, ہو سکتا ہے اگر نماز فجر ہو تو قضا ہی ہو جائے. تو ادا کرتے کرتے کہیں نماز قضا نہ ہو جائے یا نماز کی شکل بگڑ نہ جائے, اور فن یہ کہا جائے کہ شاید یہ سکتے کی حالت میں آ گئے. دیکھیے وہ صاحبان عرفان اور تھے جو ہر رات خدا سے عہد کرتے تھے کہ آج کی ساری رات میں رکوع میں گزاروں گا, آج کی ساری رات میں سجدے میں گزاروں گا, اور اس حد تک کہ مشہد مقدس کی برف باری اور وہ نماز پڑھنے والے کی نماز کے وہ سردی کے عالم میں برف جم جاتی تھی کمر پر, لیکن پوری رات رکوع میں گزارنا وہ الگ موضوع ہے اور نماز واجب نہیں ہے. رہا مسئلہ کہ نماز مستحب میں انسان کے لیے یہ اختیار ہے کہ اگر کسی نماز مستحب کے لیے شریعت نے اور روایات نے احادیث معصومین نے کوئی سورہ بیان کیا ہے تو بہرحال اس کا پڑھنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے, اور اگر کوئی سورہ بیان نہیں کیا ہے آپ پر چھوڑ دیا تو جو چاہیں سورہ پڑھ لیجئے, اور یہ بھی امکان ہے کہ صرف واجب الحمد پر نماز مستحب میں صرف الحمد پر اکتفا کر لیں اور نماز کو اس انداز سے مکمل کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال بات بہت آگے بڑھ گئی, بات یہ تھی کہ آج کی رات کی نمازیں ہیں 8 رکعت. 8 کا مطلب ہے 4 نمازیں ہیں, اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8. آج کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو 8 رکعت نماز پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اب خود پریشان جانے والا ہو جائے کس سے جاؤں اور کس سے نہ جاؤں, صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ تو بات تھی آج کی رات کی نماز کے حوالے سے. اب آئیے ایک نماز جو ہم روز بیان کر رہے ہیں آئمہ معصومین کے حوالے سے, وہ آج نماز نماز امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام. امام علیہ السلام کی یہ نماز 2 رکعت نماز ہے, اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 70 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 70 دفعہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کی تلاوت ہے.
دو رکعت نماز کے بعد اللہم رب الارواح الفانیہ کے اعتبار سے دعا ہے، جس کو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے آئمہ معصومین کی نمازوں کے ذیل میں نویں امام کی نماز کے بعد لکھا. تو دعا پڑھ سکے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہنا، اور اگر دعا دستیاب نہ ہو ویسے ہی پڑھنا چاہیں تو نماز ویسے بھی پڑھ سکتے. یہ نماز ہو یا کوئی اور نمازیں ہوں، جو نمازیں طولانی ہیں بسا اوقات ان میں انسان کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مستحب نماز انسان بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ دونوں کو جمع کر لے، یعنی بیٹھ کر بھی پڑھ لے اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ لے. کیا مطلب؟ کہ جو لمبا طولانی مسئلہ ہے اس میں کھڑا ہو جائے، یعنی آپ نے نیت کی الحمد کے ساتھ سورہ مکمل کیا حالت قیام میں، اب 70 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے، بیٹھ جائیے، اب 70 مرتبہ مکمل کرنے پر کھڑے ہو جائیے، پھر رکو کیجیے، سجدہ کیجیے. تو اس میں آپ کے لیے دونوں آسانیاں پیدا ہو گئیں. ایک وہ 70 مرتبہ ہر دو رکعت میں جو پڑھ رہے تھے اس کی تلاوت میں آسانی ہو گئی، اور باقی آپ نے تمام ارکان کو حالت قیام میں مکمل بھی کر لیا. یہ تو بات تھی نمازوں کے زیر میں. اور بھائیے، ہماری بات جو کل آپ سے اس مقام تک منقطع ہوئی تھی کہ پروردگار نے ان آخری راتوں میں کیا انعامات رکھے، ان آخری راتوں کی دعاؤں سے آئیے تلاش کرتے ہیں. تقریباً ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 9 دعائیں شامل ہوئیں ہر رات کے اندر، جتنی راتیں آخری عشرے کی. آخری عشرے کی ہر رات میں ایک ایسی دعا جس میں خدا کے ناموں میں تو الگ الگ انتخاب کیا گیا، اور سارے ناموں کا انتخاب خاص طور سے دن اور رات، سورج اور چاند کے خلقت کے اعتبار سے کیا گیا. اسی لیے ہم نے آج سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ والفجر کی ابتدائی صرف 2 جملے پڑھے، والفجر ایک جملہ مکمل ہو گیا، والیالین عشر جملہ نمبر 2 مکمل ہو گیا. ترجمہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ بیان کیا جاتا رہا کہ عربی ادب میں قسم کے الفاظ بھی ہیں اور قسم کے حروف بھی ہیں. اقسم باللہ ہے، ایک قسم کے الفاظ ہیں، حرف نہیں ہے. اقسم میں قسم کھاتا ہوں، یا حلف لینا تو حلف کے الفاظ عربی میں استعمال ہوں بیعت کے معنی میں، قسم کے معنی میں، حلف کے معنی میں. البتہ کبھی کبھی عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں حروف قسمیہ، اور انہیں حروف کو قرآن مجید نے استعمال کیا ایک نہیں، ایک سے زیادہ مقامات پر. تو اب یہاں پر واو قسمیہ ہے. ویسے تو قسم کے مسائل خاص طور سے احرام کی حالت میں محرمات کے مسائل میں شامل ہوتے ہیں، کہ سچی قسم کھاؤ تو مشکل اور جھوٹی قسم کھاؤ تو ویسے ہی مشکل. سچی قسم کھانا بھی حالت احرام میں انسان کے لیے محرمات میں شامل رہتی ہے. البتہ انسان چونکہ عرب میں جاتے ہوئے اور کچھ یاد رہے نہ رہے، مگر عربیوں کے ساتھ حج کے دوران ایک لفظ سیکھ جاتا ہے، واللہ واللہ ہر بات میں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو چاہے وہ متوجہ اس طرف ہوں کہ نہ ہو، مگر حالت احرام میں میں نے اور آپ میں تو بہرحال متوجہ رہنا ہوتا ہے. تو واللہ اللہ کی قسم، یا باللہ اللہ کی قسم، یا تاللہ اللہ کی قسم، جیسے امام نے برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم، تو والفجر قسم ہے کس کی؟ فجر کی. فجر سے مراد کون؟ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد. اس میں کوئی شک نہیں کہ ظلمت جب پھٹ جائے اور روشنی پھوٹنے لگے تو اسے فجر کہتے ہیں. ظلمت ختم ہو جائے اور روشنی نمودار ہونے لگے اسے فجر کہتے ہیں. اور اس سے بہتر کون فجر ہوگا کہ جب زمانے جاہلیت کی جو ظلمتیں تھیں وہ چھٹنے لگیں اور اسلام کی روشنی شکل محمد میں طلوع ہو گئی. والفجر، تو والفجر کا ایک ترجمہ پیغمبر کی ذات مقدس ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری اس میں تفسیریں آپ کو ملیں گی کہ نماز فجر ہے، وقت فجر ہے، خود زمانہ ہے، الی آخر. ہماری بحث اس سے نہیں ہے. والیال عشر, لیال جمع ہے کس کی؟ لیل کی. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پورا سورہ نازل ہوا واللیل کے نام سے, جیسے والشمس ویسے واللیل. البتہ والنہار کوئی سورہ نہیں ہے, واللیل ہے اور والشمس ہے. والنہار کے بجائے والشمس, اور والقمر بھی ہے اور واللیل بھی ہے. سورہ والقمر یعنی القمر اور واللیل بھی. تو خدا نے رات کی قسم کھائی, جب رات کی تاریکی تمام اشیاء کائنات کو اپنے پردے میں لے لی, رات باعث سکون بھی, رات امن کی علامت بھی, رات آرام کا ذریعہ بھی, رات انسان کے پردے اور راز کو چھپانے والی بھی, یعنی پردہ بھی. اس اعتبار سے اس پورے آخری اشرے کی ہر رات کو معصوم نے خاص دعا کی تلاوت کا حکم دیا, جس میں کبھی یا مکون اللیل کہا گیا, کبھی یا مولج اللیل کہا گیا. اسی انداز سے الگ الگ انداز سے فالق الاصباح کے ساتھ, اور کبھی یا من جعل اللیل والنہار آیتان یا آیتین, اس انداز سے معصوم نے دن اور رات دونوں کو نشانی پروردگار قرار دیتے ہوئے خدا کی تعریف کے طریقے سکھائے. البتہ دعا کیا مانگی گئی, اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا قبول ہوتی ہی نہیں جب تک کہ درود آل محمد نہ ہو جائے. تو آخری اشرے کی تمام ہر رات کی مشترک جو دعا آپ کو مل رہی ہے اس میں درود شامل ہے. فَأَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ, خدا کے سارے نام جو معصوم نے بیان کی ہر ایک دعا میں تقریباً ملتے جھلتے تھے. آپ نے کہا پروردگار میں سوال کرتا ہوں کہ تو آل محمد پہ سعودا میں, سعودا جمیر جمع ہے سعید کی, سعید یعنی کامیاب ہو جانے والا, سعد آپ کہتے ہیں وہ نحوست و برکت, جس کو برکت کہتے ہیں اس کو سعید کہتے ہیں, جیسے عید سعید یعنی برکت والی عید. تو پروردگار میرا نام آج کی رات میں, آج کی رات میں فی ہاذہ اللیلہ, ہر رات کہیے آخری اشرے میں, میرا نام آج کی رات میں لکھ دے, کس میں؟ سعودا میں, سعید ہو جانے والوں. اور روحی, اور میری روح کو لکھ دے کس میں؟ معشہدا. ہو سکتا ہے کہ انسان ظاہراً خون بہا کر شہید نہ ہو سکے, لیکن فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, نام سعیدوں میں رہے اور روح شہیدوں میں رہے تو کیا کہنا. احسانی فی علیین, اور میرا جو نیک عمل ہے اس کو لکھ دے اس بڑے دیوان میں, بڑے رجسٹر کے اندر, کہ جہاں نیک افراد کے اعمال لکھے جاتے. علیین, کبھی کبھی انسان عام حالات میں یہ تمنا کرتا کہ اس کا نام اس بک میں, اسے کہتے ہیں ورلڈ ریکارڈ بک, یوں کہہ لیجئے کہ جو پورے دنیا کے خاص خاص واقعات کو, افراد کو ہر سال مینشن کرنے والی ہے. کوئی مومن شاید سوچے کہ اس کا نام اس بک میں آ جائے, نہ, پروردگار لکھ دے میرے اعمال اس بک میں نہیں, اس بک میں لکھ دے جس میں نام اعمال آل محمد لکھے گئے ہوں گے. علیین, تفصیل کا وقت نہیں ہے ورنہ خود علیین ایک پوری بحث ہے. وَإِسَاءَتِ مَغْفُورَ, اور اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے. آج کی رات میں, ہر رات میں یہ کہنا ہے, آج کی رات میں نام لکھ دے سعیدوں میں, روح پہنچا دے شہیدوں میں, نیکیاں پہنچا دے علیین میں, برائیاں مٹا دے. اِسَاءَتِ مَغْفُورَ. اور آخری بات, اس سے بات کو ملاتے ہوئے پھر چلیں گے امکان کے موضوع پر. پروردگار آج کی رات میں انتہابلی مجھے عطا کر دے, کیا عطا کر دے؟ ایمانن تو باشرو بہی قلبی, ایسا ایمان عطا کر دے. شب قدر کے بعد بھی ایمان مانگ رہے ہیں, ماہ رمضان کی 25 دن کے ثواب کے بعد بھی ایمان مانگ رہے ہیں, اس لیے کہ شیطان مردود کو یہی موقع ملنے والا ہے. کہ آپ کے ساری نیکیاں مکمل ہوں اور وہ آ کر آپ کی نیکیوں کے لیے بربادی کا سامان کر دے. انتحب لی ایمانا تباشرو بہی قلبی. اور اسی جملے سے دعائے مکارم الاخلاق کا آغاز ہوا. مکارم الاخلاق وہ دعا ہے جسے امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم سے. بہرحال مجھے پورا اندازہ ہے کہ اتنا زیادہ اعمال کرتے کرتے اور روزے رکھتے رکھتے آپ کی آواز تو مختصر ہو ہی گئی ہے میری آواز کی طرح سے. تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دعائے مکارم الاخلاق میں معصوم نے آغاز فرمایا لفظ درود سے. میں کیا کر سکتا ہوں, جب درود سے امام نے آغاز فرمایا ہے پھر امام علیہ السلام نے چار جملے ارشاد فرمائے, ایک ایمان کے بارے میں, ایک یقین کے بارے میں, ایک نیت کے بارے میں, ایک اعمال کے بارے میں. ایمان کیسا ہو؟ اکمل. یقین کیسا ہو؟ افضل. ٹھیک. اور نیت اور عمل کیسے ہوں؟ احسن. بالکل آسان لفظوں میں پوری دعائے مکارم الاخلاق پڑھی جائے اور اس کی وضاحت کی جائے تو اس کے لیے تو یہ مجلس تو کیا عشرہ کم پڑ جائے. خالی آغاز کی چند باتیں بیان کرتے ہوئے کہ ایمان ہو کیسا ہو؟ ایمان ہو تو پروردگار میرے ایمان کو کامل ترین ایمان قرار دے, میرے یقین کو افضل ترین یقین بنا دے, میری نیت کو احسن ترین نیتوں میں شامل فرما دے, اور میرے اعمال کو احسن اعمال کا حصہ بنا دے. یہ چار باتوں سے دعائے مکارم الاخلاق کا آغاز جو انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے مجلس کے بعد. لیکن کل کی بات سے آخری بات کو مربوط کرتے ہوئے کہ پروردگار نے بڑی نعمت انسان کو عطا فرمائی اور اس نعمت کا تذکرہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور یہ نعمت کیا ہے انسان کے لیے؟ نعمت ہے انسان کے دونوں کان یعنی سماعت. یہ پروردگار کی ایسی نعمت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اس کے دو حق ہیں. پہلا حق کہ اسے روکو کہ یہ ہر آواز کو تمہارے دل تک نہ پہنچا دے. نمبر ایک روکو, نمبر دو جانے دو. اور ہر اس آواز کو جانے دو جو آواز اخلاقیات میں, دین کی باتوں میں, ایمان کی باتوں میں, ذکر خدا میں, محبت علی میں تمہارے قلب کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو, تو اس آواز کو جانے دو. گویا اب فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں, ایک لفظ اسما کہہ لیجئے یا لفظ سما کہہ لیجئے, ایک لفظ استماع کہہ لیجئے. اردو میں کر لیتے ہیں آسان. ایک ہے سننا, ایک ہے غور سے سننا. صرف سننے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے, پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو جو یہ کان دیے, اس کان کے تین حصے ہیں اور ہر حصے کے الگ الگ حصے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آواز ارتعاش اجسام کا نام ہے. جب کوئی جسم ارتعاش کرتا ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے. اس آواز کو سفر کرنے کے لیے گرچہ ہوا چاہیے, خلا میں یہ آواز نہیں آگے بڑھ سکتی, لیکن بہرحال سائنس کہتی ہے کہ آواز ہوا کے بغیر بھی آج لیکوڈ شیپ میں بھی آگے بڑھ سکتی ہے, پانی کے ذریعے سے بھی, اور اسی انداز سے آواز آگے بڑھ سکتی ہے ٹھوس اجسام کے ذریعے بھی. پروردگار نے بڑا انتظام کیا, ہوا کی آواز جو چلتی ہے تو ہوا جتنی تیز ہوگی اتنی آواز تیز ہوگی. اور اگر پانی کی بات کیجیے گا, پروردگار نے اس کان کے تیسرے حصے میں سیال بہنے والے لکوڈ کو رکھا ہوا ہے. ایک ہے خیمہ, یہ گوٹ کے ساتھ مجرا بنا ہوا, یہ کان کا پہلا حصہ ہے, آواز کو اپنے اندر یہاں پہ جمع کر لیتا ہے پہلے. اس کے بعد اگلا حصہ جس میں تین پارٹ بیان کیے گئے, ایک وہ جو ہتھوڑا نما انداز ہے کہ آواز پہلے نوک کرتی ہے اندر والے حصے پر, پھر وہاں سے سماخ تک پہنچتی ہے, سماخ سے ارتعاش پہنچ کر تیسرے والے دروازے پر نوک کرتا ہے, اور اس کے بعد کہیں اگر جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو پھر انسان کے اندر کے کان میں چار قسم کے اعضا موجود ہیں. اتنے نرم و نازک ہیں، باریک باریک نالیاں ہیں، اور درمیان میں جتنے بھی اعضا بنائے گئے ان سب کے نیچے پانی موجود ہے، کہ آواز اتنی لائٹ ہو جاتی ہے کہ اس سے ٹکرائی، وہ اس سے ٹکرایا، وہ اس سے ٹکرایا، اور صرف اثر دماغ تک پہنچا، آواز نہیں. یعنی انسان اگر شکر خدا کو ادا کرنا چاہے تو کبھی اپنے خلقت بدن پہ غور کر لے کہ خدا نے کیسا بنایا. آپ تو کتنی مرتبہ آواز سن رہے ہوتے ہیں، اگر صرف آواز کو پہنچانے کا سسٹم جو خدا نے بنایا ہے اس سے بنانے بیٹھ جائیے تو کتنا سرمایہ آپ کا خرچ. سلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو یہ انسان کے جو سماعت کے مسائل ہیں اس میں بہرحال خدا کا بڑا لطف و کرم کے پروردگار نے انسان کے لیے آواز کے پہنچانے کا ذریعہ. اب یہ آواز جب پہنچی ہے، اس کا اثر پہنچا ہے. بہت غور کیجئے، انسان کی سماعت کا بڑا گہرا تعلق ہے دو باتوں سے، ایک انسان کے علم کے دروازے کھولنے کی، اور ایک انسان کے یقین کو بڑھانے کے لیے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگار بے شک کہ ہم نے سنا تھا پکارنے والے کو جو ندا کر رہا تھا ایمان کی، کہ ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. تو یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ آواز کہاں سے آئی تھی؟ آواز اللہ کے رسول کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آواز کہاں سے آئی تھی؟ کہتے ہیں مدینہ منورہ سے. جب کچھ لوگ مکہ المکرمہ اس بات کی معلومات کے لیے پہنچے، اسعد ابن زرارہ کے نام کو خاص طریقے سے بیان کیا، اور آپ کے ساتھی دو اور بھی تھے، کہ سنا ہے کہ مکے میں کسی پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا ہے. وہ کیا اعلان کیا ہے؟ وہ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ کہ مکے پہنچے تو کافروں سے ملاقات. کافروں نے کہا کہ بیٹھو، یہ تو سب ایسی باتیں ہیں، یہ کوئی ہمارے ہی قبیلے کا فرد ہے جو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مکے کے رہنے والا ایک نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. اسد کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ چلو ٹھیک ہے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ذرا میں طواف کر کے آؤں پہلے. کہا طواف کرنے جاؤ گے؟ کافر کہتے ہیں ہاں طواف کریں گے. کہا پھر طواف کے دوران اپنے کانوں میں روئی رکھ لینا. کہا کیوں؟ کیا روئی نہ ملے تو کم از کم اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لینا. کیوں؟ کہا اس لیے وہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ. یعنی اس حد تک کفار کو خوف تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہدایت کا راستہ آنکھیں نہیں، ہدایت کا راستہ زبان نہیں، ہدایت کا راستہ سماعت ہے. تو سماعت کو بند کر لینا، آواز اندر جائے گی نہ اثر اندر آئے گا. کہتے ہیں پہلے دو چکر میں نے لگائے، اسد کہتے ہیں وہ کان بند کر کے کافروں کی بات پر، لیکن جب دیکھا میں لوگ جمع ہیں اس کے بعد بیٹھے ہیں نبی کے پاس، تو سوچا کہ اگر میں واپس گیا مکے سے لوگ پوچھیں گے تم گئے تھے کیا سن کر آئے ہو، کیا سن کر آئے ہو، تو کیا بولوں گا. یہ بھی کوئی بات ہے، کان بند کر لو. میں نے کان کھول لیے. اب جو کان کھولے، اتنی حسین آواز پیغمبر کی میرے کان میں پہنچی کہ صرف آواز نہیں پہنچی کہ پھر اسلام خود پہنچ کے صلوات پڑھے محمد والے محمد. غور کیجئے کہ کانوں کے مسائل میں انسان جب دنیا میں آیا تو انسان کو نہ تو کوئی بصارت کی بات بیان کی گئی، یعنی پہلا کام جو مستحب انسان کے ساتھ کیا گیا وہ انسان کو کچھ دکھایا نہیں گیا کہ یہ قرآن دیکھ لو، یہ قرآن چوم لو، نہیں، انسان کو سنایا گیا، دکھایا نہیں گیا، چکھایا نہیں گیا. ہاں چکھانے میں ٹھیک ہے، روایت ہے معصوم کی، خاک کربلا اور آب فرات، لیکن نہ تو قرآن انسان نے دیکھا نہ قرآن زبان سے پڑھا. سنا کیا ہے؟ اذان اور اقامت. اور اب شاید یہ بات سمجھ میں آتی کہ کیا فلسفہ ہے کہ انسان کے دونوں کانوں کو استعمال کیا گیا ایک کے بجائے. ہونا چاہیے تھا کہ ایک ہی کان میں اذان کہتے، ایک ہی میں اقامت کہہ دیتے. بھائی اذان بھی وہی ہے اور اقامت بھی وہی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں شاید خدا نے یہ انتظام اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اذان یہاں سے کہو اقامت یہاں سے کہو تو یہاں سے نکل نہ جائے. چونکہ چوتھے امام نے کان کے دو مسئلے بیان کیے تھے، ایک یہ کہ کچھ آوازیں انسان کی دل تک پہنچنے سے پہلے مڑ سکتی ہیں، تو جو لغویات ہیں انہیں نکال دو، ان سے کان کو بچاؤ، دل تک مت پہنچاؤ ان کو، اور ایک آواز وہ جو حق کی آواز ہے اسے دل تک پہنچاؤ. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ لفظ اذن استعمال ہوا پیغمبر کی ذات کے لیے، پوری کائنات میں رسول کو کان کہا گیا، یا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کان کہا گیا. اذن واعیۃن، بہت توجہ سے سننے والے کان. اور آخری بات گفتگو تمام کریں کہ بہرحال انسان کی سماعت کا امتحان، انسان کی سماعت شکر خدا کے اعتبار سے ذمہ داری، کہ جیسے حرام سے بچانا ذمہ داری، ایسے حلال کا سننا بھی ذمہ داری. کسی نے امام سے کہا تھا جب سامرہ میں ہمارے اور آپ کے دسویں امام تشریف فرما تھے، اتنا دور ہو گئے، مومنین سے دور کر دیے گئے، لوگ کہتے ہیں مولا آپ تک کیسے پہنچیں، سامرہ کہاں، مدینہ کہاں، توس کہاں، آپ سامرہ میں. امام فرماتے ہیں تم اپنی آواز کو اپنے کانوں تک تو پہنچاؤ، اپنی آواز کو اپنے منہ سے نکالو صحیح، تمہاری آواز تمہارے کان تک بعد میں پہنچے گی اور ہمارے کان تک پہلے پہنچ جائے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا اذن کون ہے، آج کا اذن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آج سنتا کون ہے، آج سنتا زمانے کے ہر فرد کی آواز، یا محمد و یا علی یا علی یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان، وانصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا صاحب. سنتا کون ہے، سنتے امام زمانے. تو آج اگر زمانے میں سننے والا کوئی کان موجود ہے تو اسے حجت خدا کہتے. اور اب آخری بات نہیں کہ کان بہرحال خدا کی بڑی نعمت، جس سے ہم نے آپ کی خدمت میں زبان کی دیت کو بیان کیا تھا، ایسے کان کی بھی دیت ہے. اور دونوں کانوں کی دیت ملا کر ایک پورے انسان کے خون کی دیت کے برابر. اگر کوئی انسان کسی انسان کے کان کو بہرا کر دے تو ایک کان کو بہرا کر دے تو آدھی دیت انسان کے خون بہا کے اعتبار سے، آدھی دیت اس کو ادا کرنی پڑے گی. حتیٰ کہ اگر کان کی لو کاٹ دے یا کان کی لو میں عیب پیدا کر دے تو دیت ایک چوتھائی، اصل خون انسان کے اعتبار سے دیت کے چار حصے کیجئے تو ایک حصہ، یعنی 100 اونٹ کی اگر قیمت برابر ہو ایک انسان کی دیت کے مثلا، تو 25 اونٹ کی دیت، 25 اونٹ کی قیمت صرف یہ کان کا حصہ جو ہے، اس میں اگر عیب پیدا کر دیا جائے، حالانکہ اس سے انسان سنتا نہیں ہے لیکن یہ آوازوں کو اس کے اندر جمع کرتی ہے، اگر اس میں عیب پیدا کر دیا جائے تو 25 اونٹوں کی قیمت کے برابر دیت ہے. بس عزیزان محترم، یقیناً پروردگار کی تمام نعمتیں عظیم سے عظیم تر، کس نعمت کو کیا سمجھیں اور کس نعمت کو کتنا بیان کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دعائے احد پڑھنا ذمہ داری ہے صاحبان ایمان کی. 40 دن تو امام نے فرمائے صبح کی نماز کے، اور 40 دن کے بعد کوئی انسان یہ سوچے کہ اب نہ پڑھوں، پھر دل خود بخود کہتا ہے اب پڑھ لو. تو 40 دن تو مولا نے ایسے طریقے سے ہمیں اور آپ کو متوجہ کیا کہ اگر وہ فرماتے کہ 400 دن پڑھو تو ہم روایت سن کے چھوڑ دیتے کہ مولا السلام علیکم بعد میں ملیں گے. یہ 400 دن کہاں اور 40 دن کہاں، 40 دن تو مشکل نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. جب آپ نے پڑھنا شروع کیا اتنا مزہ آیا آپ کو کہ آپ کہتے ہیں مولا یہ تو آپ نے ہمیں اس کا عادی کر دیا ہے، اگر کوئی 40 دن کوئی ایک کھانا یا پینا استعمال کرے اس کا عادی ہو جاتا ہے. اسی انداز سے انسان دعائے عہد کا عادی ہو جاتا ہے. اور دعائے عہد کا وہ جملہ کہ پروردگار اگر تو نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ امام کی آمد سے پہلے میری موت واقع ہو جائے تو ٹھیک مالک، حتم مقضیہ ہے. موت کیا ہے؟ حتم مقضی، تیرا فیصلہ حتمی ہے. اگر موت واقع بھی ہو جائے تو خدایا پھر مجھے قبر سے اٹھا دینا، جب زمانے کا امام آواز دے، اپنی سماعت کو اتنا پاک اور پاکیزہ رکھیے کہ آخری حسین کی آواز پہنچ سکے، ورنہ تو کربلا کے میدان سے مولا کی آواز تو مسلسل ہے، حل من ناصر. اور یہ کس کے لیے آواز تھی؟ خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہم اور آپ تو کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھے، لیکن اس آواز کو روایات نے، علماء نے، ماتم داروں نے اتنا آگے پہنچایا کہ اب ٹھیک ہے رو نے سنا وہ الگ بات ہے، آج تو ہم خود بیٹھ کے سن رہے ہیں. حل من ناصر، ہے کوئی مددگار جو حسین غریب کی مدد کر سکے؟ ویسے تو کربلا کے میدان میں امام نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 7 دفعہ آواز دی ہے، کبھی اس انداز میں کہ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو فریاد کو پہنچے، اور کبھی یہ الفاظ تھے، ہے کوئی جو حرم اہل بیت کی پردوں کی حفاظت کرے. اللہ اکبر. آخری جملہ گفتگو تمام ہو گئی. واقعا سب سے مشکل امتحان تھا جناب زینب کبریٰ کی چادر کا امتحان، یعنی اکبر کی جوانی کی شہادت آسان تھی، اصغر کے گلے کا چھدنا آسان تھا، عباس کے بازو کٹ جائیں یہ آسان تھا، لیکن جناب زینب کبریٰ کے سر سے چادر لوٹ لی جائے یہ آسان نہیں تھا. اور شاید اسی لیے مقتل کی روایت ملتی کہ اکبر شہید ہوئے مگر میرے مولا علی براہ راست میدان میں نہیں آئے، عباس شہید ہوئے مولا میدان میں نہیں آئے، اصغر شہید ہوئے مولا میدان میں نہیں آئے، حتیٰ کہ مولا حسین شہید ہو گئے مگر مولا متقیان میدان میں نہیں آئے. اب شام غریبہ میں بی بی بغیر چادر کے ہے، ایسے میں جلے ہوئے خیموں کی جو قناتیں ہیں ان کے قریب بچوں کو جمع کر دیا ہے، ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے دور سے کسی گھوڑے سوار کو آتے ہوئے دیکھا کہ کوئی نقاب ڈالے چہرے پہ چلا آتا ہے تو آواز دی کہ آنے والے واپس لوٹ جا. اگر آنے والے نے کوئی خیال نہ کیا، پھر آواز دی آنے والے واپس پلٹ جا کہ یتیم بچے ابھی ابھی سوئے ہیں. پھر آواز دی آنے والے کیا لوٹنے آیا ہے، بچہ کیا ہے ہمارے پاس جو لوٹنا چاہتا، اور اگر لوٹنا ہی چاہتا ہے دن کی روشنی میں آنا ابھی تو واپس چلا جا. مگر کوئی آواز جو بی بی کی فریاد کی انداز میں تھی اس کے لیے متاثر کن نہ تھی، آگے بڑھتا چلا آیا، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ جناب زینب اولیاء کو جلا لا گیا. عباس کی بہن ہے، اور محافظ کو ایسا ہونا چاہیے کہ محافظ حفاظت میں کامیاب انداز سے آگے تو بڑھے. جناب زینب نے آگے بڑھ کر لگام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا اور ڈال کے فرمایا، اے گھوڑے سوار، تجھے علی کی بیٹی منع کر رہی ہے نا، تو رکتا کیوں نہیں ہے؟ جب علی کا نام آیا تو اب چہرے سے نقاب الٹ کے فرمایا، بیٹی نہیں پہچانا تیرا بابا علی پہرے پر آ گیا، بیٹی جا کر بیٹھ جا، اب تک تو بڑی صابرہ تھی، اس طرح صبر کر رہی تھی کہ کہیں چہرے سے آثار نہ تھے زوف کے، مگر جب باپ کو دیکھا سب صبر کا یارہ نہ رہا، ضبط کا یارہ نہ رہا، قدموں سے لپٹ گئی، بابا اب آئے ہو، جب بھرا گھر لٹ گیا، بابا اب آئے ہو، جب میرا اکبر مارا گیا، ارے بابا اب آئے ہو، جب میرا بھائی ذبح ہو گیا، بابا اب آئے ہو، جب میرے سر سے چادر لٹ گئی. اللہ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارلا وسط محمد وعلى محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بارلا وسط محمد وعلى محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار وسط آل محمد کا ان ایام میں اور ہر ایام میں جو خوشی کا ایام ہوں، عید بنانے کا ایام ہوں، ہماری مومنات کے پردوں کی حفاظت فرما. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا جس حجاب شرعی کو، جس اسلامی طریقہ تہذیب کو ہمیں آل محمد نے عطا کیا، ہم سب کو اس تمام تر طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا قبلہ اور کعبہ علامہ اور مولانا سید زیغم اور رضوی صاحب کے بھائی کہ جن کا الیکٹرک شاک لگنے کی بنیاد پر شدید زخمی ہے اور آئی سی یو کے اندر ہیں، پروردگار واسطہ علی محمد کا ان کو صحت و شفا کاملہ عطا فرما، واسطہ علی محمد کا پروردگار ان کو نئی زندگی صحت کاملہ کے ساتھ عنایت فرما، بار اللہ واسطہ محمد و علی محمد کا ہر مومن کی اور مومنہ کی پریشانی دور فرما، خاص طور سے بچوں کی تربیت کے لیے جو پریشان ہیں مالک تربیت کی توفیق عطا فرما، رشتوں کے لیے پریشان ہیں مالک ان کے گھروں میں رشتہ عمدہ اور ان کے کف نصیب فرما، اور جو رشتے کامیاب ہو چکے مالک گھروں میں اتحاد اتفاق محبتیں پیدا فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو بھی ہمارے آبا و اجداد کو بھی ذریت و اولاد کو بھی ایمان کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس، آج کی افطار کا انتظام لال جی فیملی کی طرف سے تھا ان کے مرحومین کے لیے، مرحوم یوسف علی لال جی، سکینہ بائی، محمد اقبال لال جی اور لال جی راؤ جی فیملی کے تمام مرحومین، علا دین پٹیل فیملی کے مرحومین، غلام عباس بانٹ والا فیملی کے مرحومین، محمد جیوانی کی فیملی کے مرحومین اور مرحوم پیار علی سومانی، مرحوم سجاد خواجہ، مرحوم محمد مولانی، مرحوم محمد پنجو جسہ اور مرحوم غلام مہدی خواجہ اور تمام ارواح مومنین مومنات حاضرین کے مرحومین، تمام شہدا علماء کو یاد فرماتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك نستعین۔ آج سے آپ کی التماس خاص طور سے آپ کی خدمت یہ کہ برحال نمازیں ہماری انشاءاللہ آج مکمل ہو جائیں گی، 1000 رکعت نماز کا جو ٹارگٹ تھا انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا، تو آپ سے التماس ہے کہ 40 رکعت نماز آج پڑھی جائے گی، نماز یہ دعائے مکارم اخلاق کے بعد، اور انشاءاللہ پھر جو خدمت آپ کی ممکن ہوگی انتظامیہ کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا انشاءاللہ، تو جتنے مومنین شرکت کرتے رہے اول شب سے لے کر اور آخر شب یعنی آج تک، اور 1000 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، ان کے لیے بہرحال خاص انتظام تحفے کے انشاءاللہ خدا دل ہمارے اعمال قبول مقبول فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات پڑھ لیجئے۔
بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد۔ کوئی اگر یلو مفاتی سے پڑھ رہا ہے تو پیج 129 پہ اور دعا پروجیکٹر پہ پلے کی جا رہی ہے۔ اللهم صل على محمد و آل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد و آله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال، اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني، اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به،
واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظر وأعزني ولا تبتليني بالكبر وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونيتي رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها ولا عائبة أنبئ بها إلا حسنتها ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة ومن حسد أهل البغي المودة ومن ظنة أهل الصلاح الثقة ومن عداوة الأدنين الولاية ومن عقوق ذوي الأرحام المضرة ومن خذلان الأقربين النصرة ومن حب المدارين تصحيح المقه ومن رد الملابسين كرم الإشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وظفرا بما عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة مما توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك فيا إذا نصبت ولا تبتلني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أطغين ومن عندك وجدي اللهم إلى مغفرتك وفدت وإلى عفوك قصدت وإلى تجاوزك اشتقت وبفضلك وثقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفوك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك فصل على محمد وآله وتفضل علي اللهم وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المصاد اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها فإن نفسي هالكة أو تعصمها اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي إن حرمت وبك استغاثتي إن كرثت وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير فامنن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجداه وقبل الضلال بالرشاد واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أمن يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد اللهم صل على محمد وآله وادرا عني بلطفك واخذني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وظلني في ذراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاية وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعة وامنحني حسن الدعاء ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي ردا فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السرف وحصن رزقي من التلف ووفر ملكتي بالبركة فيه واصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أشتغل على عن عبادتك بالطلب ولا أحتمل إصر تبعات المكسب اللهم فاطلبني بقدرتك ما أطلب واجرني بعزتك مما أرهب اللهم صل على محمد وآله وصن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالإقتار فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك فأفتتن بحمد من أعطاني وأبتلى بذم من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عباده وفراغا في زهاده وعلما في استعمال وورعا في إجمال اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة وأنهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصلي على أحد بعده وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني برحمتك عذاب النار
اللهم صل على
دعاء سلام تي امام زمانہ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.